أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب؟ اچھے اچھے نکرے نکرے. ما شاء الله. آج تو بجی بینا بھی آگئیں یا آنا ہی پڑا؟ آنا پڑا کہ آگئیں؟ خوشی سے آئی ہیں نا؟ کوئی ایسا تو نہیں جو ایسے ہی آگیا ہے؟ سورج بھی فجر سے ہی اٹھا ہوا ہے, اس نے تو ابھی اور پورا وقت جاگنا ہے. تو آج جس چیز پہ آپ لوگوں کو افسوس ہوگا یا ترس آئے گا, کل اسی پہ انشاءاللہ رشک آئے گا. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں پھر آج اگلی احادیث پہ. پچھلی چیزوں کو جا کے دہراتے ہیں نا گھر میں, کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بس ایسے ہی بیٹھ کے تو سوچے کہ ٹھیک ہے نا مجھے گھر جا کے کیا پڑھنا ہے, یہ تو حدیث ہے. جتنا زیادہ بار بار پڑھیں گے اتنا آپ کو دیکھے گا کہ اس کا فہم بڑھے گا. آپ اپنے اندر اس چیز کو اگر پکا کرنا چاہتے ہیں نا تو بار بار پڑھیں. اور جس چیز سے شوق ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کا کریز لگ جائے نا, مثال ہے کہ آپ کو کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ گھر لے رہے ہیں تو آپ بار بار وہ چیز دیکھیں گے. اچھا یہ ایسی ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں, یہ تو نہیں. تو جب ہمیں واقعی دین کا شوق لگ جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. کوئی سوال پچھلے حصے میں سے اگر ذہن میں ہے؟ جی ضرور پلیز. جی دیکھیں, مسجد میں اگر جنازہ ہو رہا ہے اور عورت اگر جو بیوہ ہے وہ مسجد میں جا کے جنازہ پڑھتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نہ کرے کسی عورت پہ یہ وقت آئے, لیکن آئے تو اس اجر سے کیوں محروم کرے, اور جس درد سے وہ اس وقت اس کے لیے دعا کرے گی میرا نہیں خیال کوئی اور دوسرا کر سکتا ہے. تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں اسلام کا مزاج سمجھا جائے. اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے, اللہ نے چاہا تو ہم عدت کے مسائل میں اور باقی چیزوں میں ان کو پڑھیں گے. یہ بتائیے کہ جو بھی یہ چیز چل رہی ہے, اگر کوئی آپ سے باہر کا کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا آپ اس کو کیوں پڑھنا چاہتی ہیں, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ جی آپ بتائیے رشیدہ.
یہ کہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو چیز قرآن سے سمجھنا ہے وہ حدیث سے مل جاتی ہے اور وائس ورسا, اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو پورا فہم ہوتا ہے اپنے دین کا.
ٹھیک ہے جی, اور کوئی اس کا جواب دے؟ جی آپ راہیلا. یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بات کو سننے اور ماننے کا جو انسان کو شرح صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جی آپ ادھر سے عشرت.
جی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی ورڈ بائی ورڈ ہمیں جیسے پتا چلتا ہے کہ اس چیز کا یہ انہوں نے بتایا, ہم زیادہ اچھے طریقے سے سب کو بتا سکتے ہیں.
یعنی علم الیقین بن جاتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. سنی ہوئی تو بہت ساری باتیں ہم نے ہوتی ہیں, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی سے آپ خبر سن لیں کہ امریکہ میں کچھ ہوا ہے, لیکن بعد میں اخبار کھول کے اس کو پڑھ کے اس کی ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا. سنی سنائی بات میں انیس بیس ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی, لیکن یہ کہ پڑھی بھی بات جو وہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہے. اور کوئی دو لوگ بس اور بتا دیں. جی پیچھے سے آپ سسٹر. آپ جی ایک علم کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے اور حدیث سے حکمت ملتی ہے, یاد رکھے فہم اور حکمت دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جی آپ. جی بالکل, اپنی خامیوں کی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بتا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بڑھتا ہے اور یہ سچ ہے. جی آپ
پرانے پاک میں آپ سب کو ملتا ہے, حدیث میں بھی آپ کو بہت چیزیں ملتی ہیں, پرانے پاک میں بھی ہوتی ہیں.
جی آپ یہ اس جملے کو تھوڑے سے مختاط کر لیں کہ قرآن میں جن باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو حدیث میں ہمیں ان کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے,
جیسے نماز پڑھنا تو قرآن پاک میں نہیں لکھا, حدیث میں ہی.
بالکل, یعنی نماز پڑھو یہ تو قرآن میں ہے, لیکن کیسے پڑھو, کدھر پڑھو, کتنی پڑھو, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی؟ چلے بات ہو ہی رہی ہے تو آپ میں سے کوئی اور کر لیں بات. جی آپ ادھر سے فرد.
جی اس کا سر, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کی جو ڈکشنری ہے وہ حدیث ہے, اور جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو انسٹنٹ آپ, جیسے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ حدیث کا حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں سے سنیں, تو یہ پرفیکٹ بک ہے کہ ہم اسے ایک دم ہم دیکھ سکتے ہیں کون سی, کیونکہ اس کے جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی پتہ دیتی ہیں کہ یہ اس موضوع پہ حدیث اس پیج پہ.
जी, यानी कुरान की डिक्शनरी हदीस है, तो कुरान पाक की बहुत सारी बातें जो हम पढ़ते हैं उसको जब हदीस की डिक्शनरी की रोशनी में पढ़ लेते हैं तो गोया के फिर हम उस पर ज़्यादा दिल के साथ शरह सदर भी होता है और यकीन कर सकते हैं कि ये बात जो हमारे लिए कैसे है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी को बहुत ही अच्छी बात करें जिसके बाद हम शुरू करें। जी आप बहुत अच्छी बात करेंगी इंशाल्लाह।
इससे ये है कि हम लोगों को एक तो नॉलेज आ जाता है, दूसरा ये चलकर बिल्कुल हमें कोई कोई बताने वाला नहीं है, तो इससे जब हम थोड़ी सी गाइडनेस लेते हैं, जब तक हम अपने उस्ताद से नहीं कुछ पूछते तो दूसरों को हम सही मायनों में कुछ गाइड कर सकते हैं। जब तक हमें कुछ नॉलेज नहीं होगा, हम अगर कोई गलत बात करेंगे तो उसमें यह कि दूसरा फौरन पिक करेगा हमारी उस बात को, उसके लिए कि दूसरों की बात को आप फौरन पिक करें तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज को खुद पहले समझें और फिर उसके बाद दूसरों को जो है ना वो कोई चीज बताएं आप।
जी बिल्कुल, यानी उस्ताद से सीखने का ये फायदा होता है कि इंसान सही वक्त पे सही बात करता है। मैं इसकी अक्सर एक मिसाल देती हूँ कि एक वो पौधा है जो किसी भी सड़क के किनारे खुद ही उग जाता है ना, जिसको खुदरो पौधा कहते हैं। अमूमन वो क्या करता है, आते जातों के कपड़े फाड़ेगा, कांटे होते हैं अमूमन उसके ऊपर। और लेकिन एक वो पौधा है जो किसी माली की कस्टडी में किसी बाग में लगता है, तो वो उसकी ट्रिम होती है, वक्त पे उसको हर तरह से मैनेज किया जाता है। तो वो इल्म जो हमें राह चलते इधर से उधर मिला, मसलन बाज़ दफ़ा हम दरसों में बहुत जाते हैं, वो इल्म नहीं होता, वो मालूमात होती हैं। इल्म जो है वो तालीम के साथ है, और अल्लाह मयुअल्लिम तालीम क्या होता है कि इल्म को यानी थोड़ा थोड़ा करके लेना। लेकिन वो जो एक जगह बैठे हैं, जो आप जैसे आप इस वक्त देखें ना कि आप लोग बैठे हैं, कई दफ़ा आपका बीच में उठने को दिल करेगा लेकिन आप इस खौफ की वजह से नहीं उठेंगे कि सब देखेंगे या क्लास का डिसिप्लिन ख़राब होगा, फ़ोन सुनने को दिल चाहता है नहीं सुन सकते, क्योंकि इससे फिर आपको सब्र की आदत आ जाएगी ना। तो इस तरह का इंसान जब आगे निकलता है तो वो फिर वो एक माली के एक बाग में लगा हुआ एक फूल होता है, जिसकी रोशनी से फिर दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ज्यादा हम सबको अपने लिए दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे दे। हदीस में एक दुआ भी सिखाई गई, अल्लाह के नबी जो इल्म की दुआएं करते थे, आप लोग यहाँ शुरू में एक दफा मांग लिया करें, थोड़ा सा आज मेरे साथ कर लीजिए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا। फिर एक और जो दुआ है वो क्या कि अल्लाहुम्मा अल्लिमनी मायनफाउनी, इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह मुझे वो इल्म दे जिससे मुझे नफा हासिल हो। इल्म के पीछे तो कहा जाए तो दीनी और दुनियावी हर तरह के इल्म में हमारे बच्चे भी और कई बड़े रोज सुबह उठ के भागते हैं ना, लेकिन हम अल्लाह ताला से नफे वाला इल्म लेते हैं। तो आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमें हदीस के इल्म से ना सिर्फ ये कि नफ़ा लेने वाला, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में इस तरह लेकर आने वाला कि ये हदीस हमारे लिए अमल की एक किताब बन जाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। अल्लाह ताला की तौफीक से हम सही बुखारी में किताबुल ईमान यानी ईमानियात बाब में से अगला सेशन शुरू करेंगे। आज का हमारा ये सेशन हम शुरू करेंगे बाब नंबर 33, खौफुल मोमिनी मिन अन यहबत अमलुहु व हुवा ला यशुर। मोमिन को डरना चाहिए कि कहीं उसके आमाल बेखबरी में ज़ाया ना हो जाएं। हदीस नंबर 45 यानी 45 है और पेज जो है बुक ग्रीन बुक जो हम पढ़ रहे हैं 106 नंबर सफ़ा, पेज नंबर 106। حدیث نمبر 45. پہلے تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا سمجھیے تو پھر ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر لگ جائے گی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ خوف المومن، مومن کا خوف کس بات پہ؟ من اس بات سے ان یہ کہ یحبط عملہ، یہ کہ ضائع ہو جائیں اس کے اعمال، وہ ہوا اور جب کہ وہ لا نہیں یشعر، اس کو شعور ہی نہ ہو. یعنی یہ ایک بہت زیادہ فکر مند کر دینے والی چیز ہے کہ انسان وہ اعمال جو بڑی محنت سے کرتا ہے، آپ سب اپنے اعمال کو ذہن میں رکھیے، جس میں سردیوں میں پڑی ہوئی تہجدیں بھی ہو سکتی ہیں، گہری نیند اور تھکن کے باوجود اٹھ کے فجر کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اس وقت مال خرچ کرنا جبکہ اپنے لیے بھی نہ ہو، اور بہت مشکل حالات کی کوئی نیکی سوچیں اور اس کے بعد سوچیں کہ میرے کسی بھی کام کی وجہ سے یا میری کسی بھی سوچ کی وجہ سے یا میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے، کیسا لگے گا؟ ہم اس لفظ خوف کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنی دنیا کی کوئی مثال نہ لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہم دنیاوی معاملات میں تو اتنے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ پکی پکائی ہنڈیا ہی نہ جل جائے. کتنی احتیاط سے وہ بھری ہوئی ہنڈیا اٹھاتے ہیں جس کو صبح سے رکھا ہوا تھا چولہے پہ، کہ ہلکا سا ہاتھ سے سلپ ہوا تو ایک تو اوپر گرے گی، دوسری کھانا ضائع ہو جائے گا. کبھی روٹی جل جائے، ذرا سا آپ کی بے خبری سے اوون میں کوئی چیز رکھی وہ کالی ہو گئی، اس کا دکھ کتنا رہتا ہے. تو کہاں پھر ایک انسان اگر اس بات میں ہو کہ اس کی قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ نیکیاں ضائع ہو گئیں. یہ ٹاپک اتنا زیادہ سینسٹیو ہے جب ہم قرآن پاک میں 26واں پارا کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس میں سورۃ محمد، اس کا تو پورا ٹاپک ہی حبط اعمال ہے. تو ایمان کی یہ ایک علامت ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہونے کی فکر ہوتی ہے. حدیث تو ابھی بات میں پڑھیں گے، پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے؟ کیا حقیقت میں میں یہ خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں کہ میں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کروں؟ اور اگر یہ چیز ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر ایمان کی موجودگی کی علامت ہے، اور اگر یہ چیز آپ کے اندر ابھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ابھی خود بھی ایمان کے ان درجوں پہ نہیں پہنچے. بہت فکر کرنی چاہیے. اور عموماً جو چیزیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات سے میں ملتی ہیں حبط اعمال کی، اس کو میں اس حدیث کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے بعد پھر رکھوں گی، کیونکہ یہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم اس کو پورا نہ سمجھیں. لیکن ہم پہلے حدیث دہرا لیتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ دہرائیے گا. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبابو، سباب کہتے ہیں گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، المسلمی مسلم کو فسوق فسق ہے، نافرمانی ہے، وقتالہ اور اس کو اسے لڑنا کفر کفر ہے. اس حدیث کو امام بخاری یہاں لا کر کیا بتاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں. مسلمان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ گندی بات بولے. آپ اس سوٹ نہ کرنے کو یوں سمجھیں، میں صرف ایک ذہن میں امیج بنانے کے لیے آپ کے بات کرتی ہوں، کہ جب ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں، یا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں، کرتے ہیں نا. اور اگر کسی کو ان سوٹیبل ڈریس اپ ہوئے دیکھیں، کسی بوڑھے کو، بہت ہی بوڑھے کو بالکل بچوں کی طرح کوئی فراک پہنے دیکھ کر یا کوئی بچیوں والی دو چوٹیاں کیے ہوئے دیکھیں تو عجیب لگے گا نا. فرسٹ تھنگ اس میں سمجھنے کی یہ کہ مومن کا ایک اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اور آپ اس کے بارے میں کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے. مومن سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ گالی گلوچ کرے. پہلے تو اسے ایک معیار پہ لے کر ہم اپنے ارد گرد جھانکیں، اور سب سے پہلے اپنے اوپر نظر رکھیں کہ کیا غصے میں، کام نہ ہونے پہ، کسی کا آپ کی بات کو پورا نہ کرنے پہ کہیں زبان تو نہیں کھل جاتی. چونکہ ہم سب یہاں بہت سیکیور ہیں الحمدللہ باہر کے ملکوں میں، لیکن دکھ کے ساتھ دیکھا گیا اور محسوس کیا گیا کہ ماسیوں کو بہت گالی گلوچ ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، بعض اور مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب لفظ بولتی ہیں، اسی طرح بعض شوہر غصے کے تیز ہوتے ہیں بغیر سوچے اس بات کے۔ دیکھیے یہاں لفظ دیکھیے، لا یشر، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ کتنی محنت کی کیوی نیکیاں، بعض دفعہ کئی لوگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں لیکن انسانی معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ لڑائی کرنا، یہاں لفظ جو ہے نا قتال ہے، ایک ہوتا ہے لفظ قتل، قتل جب آئے گا نا تو ٹو کل کے معنوں میں آئے گا مرڈر، لیکن یہاں قتل کا لفظ دیکھ لیں تو یہ لڑائی ہوتی ہے، یعنی فائٹنگ کرنا۔ آپ انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے بھائی سے لڑے، کہاں پھر گردن مارنا، کہاں کسی کو قتل کر دینا۔ اب یہاں جو لفظ کفر ہے نا، اس سے کون سا کفر مراد ہے؟ کفر کے عربی زبان میں بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا ہے انکار، چھپانا، ناشکراپن۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو چھپا لیتا ہے، اللہ کی بلیسنگز اس کو دکھتی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح پھر ہر ایک کا کفر ہے، ماں باپ کا کفر کیا ہے؟ کہ ماں باپ ناشکری کرنا، انہوں نے جو ہمیں دیا لیا، ہمارے اوپر جو محنت کی، ہمیں اس کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہر وہ انسان جس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو، ہم اس کی اس قدر کو چھوڑ کر، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف باتیں کرنے شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ بے خبری ہے، کیا اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں سسٹرز کی غیبت کرنا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا، دو دوستوں کا تیسری کو ڈسکس کرنا نہیں آتا؟ اب تھوڑی سی وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ضرور یہ میرا فرض ہے کیونکہ ہم سب عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہ قرآن اور حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، انسان کے اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک دلیل سورت ابراہیم میں، کہ جس میں کہا گیا کہ ایسے اعمال کو قیامت کے دن راکھ بنا دیا جائے گا، عیش کی طرح اڑ جائیں گے۔ اور سورت نور میں اس کو سراب یعنی معراج کہا گیا، کہ دور دھوپ کی اندر چمکتا ہوا پانی لگتا ہے لیکن ہوتا وہ پانی نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے، سورت کہف میں ہم پڑھتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو کفر کی وجہ سے باقی نیکیاں قبول نہ ہونا بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی ایڈمیشن فارم تو فل نہ کرے، کسی کالج میں جا کر داخلہ تو نہ لے لیکن وہاں پیپر بھیجتا رہے، ٹیسٹ بھیجے، اسائنمنٹ بھیجے، کوئی لے گا؟ وہ کہتے ہیں پہلے رجسٹریشن تو کرائیے۔ پھر دوسری چیز شرک ہے، اللہ کو تو مانا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی ماننا۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا، وہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوسرے بھی ہیں۔ پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اپنا نفس، انسان، معاشرہ، کوئی قبروں پہ جاتا ہے، کوئی بتوں کے آگے جاتا ہے، کوئی معاشرے کی باتیں کرتا ہے، تو کسی بھی قسم کا شرک انسان کے عمل ضائع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے، تو لہذا شرک۔ تیسری چیز بدعت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز شروع کی۔ دیکھیے ایک وہ ہے جو فی زمانہ بدعت ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہیں، وہ لوگ بدعتی نہیں ہوتے، وہ مبتدی ہوتے ہیں۔ بدعتی وہ شخص ہے جس نے فرسٹ ٹائم اس برائی کو رواج دیا۔ مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی عرب میں جو تھی وہ عمر بن لوہی نے شروع کرائی، کہ وہاں سے ایک بت ملک شام سے لے کر آیا اور اس نے اس کو عام کیا۔ اسی طرح نظر بن حارث کا نام آتا ہے کہ اس نے فکشن اور گندی کتابیں لا کر مکہ میں معروف کر دی۔ تو آج کوئی بھی بدعت جو ہمارے سامنے ایسی آتی ہے جو اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، تو کسی نہ کسی نے تو پہلی دفعہ کیا ہوگا نا، وہ شخص بدعتی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے وہ ایسی چیزوں میں کیوں پڑے گا، کون ہے جو عمل بھی کرے اور اس کے پاس ضائع ہو جائے۔ لیکن صاف حدیث موجود ہے کہ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ الفاظ بولا کرتے تھے کہ دین میں ہر نیا کام محدث ہے اور ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے، وہ رزق حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، چونکہ میں اس وقت آپ کو یہ صرف ایک پوائنٹس لکھا رہی ہوں، کچھ بظاہر ٹاپک نہیں، اس لیے میں صرف آپ کو اس میں ڈیٹیلز اتنی ہی دینا چاہوں گی کہ جس سے صرف سوچ پیدا ہو جائے کہ کہیں میں اس میں سے کسی چیز میں تو نہیں آتی۔ تو رزق حرام کے بارے میں تو اتنا واضح قرآن کا حکم ہے، ایک ہی حدیث اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شخص کہاں سے چلتا ہے، سفر کی آلودگی بھی ہے، تھکن بھی ہے، مٹی بھی ہے، گندگی بھی ہے، پھر خانہ کعبہ میں آتا ہے، پھر کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا صادیک، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا صادیک قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مل بسہ حرام، غدی ویل حرام، کہ تیرے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھانا تو نے کھایا وہ حرام کا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کیسے اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوں. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں آ جائے تو کہتے ہیں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن غلط چیزوں سے، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ غیبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے جو انہوں نے کی تھی دنیا میں، لیکن ان کو ملیں گی نہیں. جیسے آپ کبھی اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا یہ نیکی ہم نے کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کی تھی. تو کہتے ہیں ہمیں مل نہیں رہی. تو وہ کہتے ہیں ہاں، ان غیبتوں کی وجہ سے جو تم دوسروں کی کرتے تھے آج تمہاری وہ نیکیاں گم گئیں. اللہ ڈیلیٹ کر دے گا سب نیکیوں کے فائلز، اور مشکل نیکیاں جو وہ ساری جو وہ ضائع ہو جائیں گی. تو آپ سوچیے کہ کتنا کیئرفل ہونا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پھر دیکھیے کہ لا یشعر، شعور نہ ہو، جس میں انسان کو پتہ بھی نہ ہو، وہ کتنی مشکل چیز ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک چیز کینہ. کینہ سمجھتے ہیں، گرج کہہ لیجئے، انیمیٹی کہہ لیجئے، بغض کہہ لیجئے، دوسرے مسلمان کے بارے میں را جاتی میل رکھنا دل میں. اب وہ کئی رشتوں کے نام پہ ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ خاص سسرالی رشتہ ہے، چونکہ یہ فلاں ہیں، بس ان کی تو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی. دو دوستوں میں کینہ ہو سکتا ہے، استاد شاگرد میں کینہ ہو سکتا ہے، شاگردوں میں ہو سکتا ہے، اپنے دینی ساتھیوں سے ہو سکتا ہے. رات جاتے کا بیر، جس کو میں تو کہتی ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انسان کی عبادات کو لیتے ہیں. اس رات بہت رحمتیں اترتی ہیں، تو اللہ سب کی بخشش کر دیتا، لیکن جس کے دل میں کینہ ہو اس کی بخشش نہیں کرتا. تو یہ صرف ایک سوچنے کا انداز تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اعمال کر لینا از ناٹ اے بگ ڈیل، حالانکہ یہ بھی ایک ڈیل ہے. اصل بات ہے کر کے اس کو سنبھالنا. یاد رکھیے کہ کام آپ کوئی بھی کر لیتے ہیں، آپ کھانا پکا لیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کھانے کو مینیج کرنا، اس کو رکھنا، سیٹ کرنا، یہ زیادہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جیسے مثال ہے کہ ایٹم بام کے بارے میں یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے کہ اس کو بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی ملک اس کو بنا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں ابھی تک بہت سارے بنا سکے کہ بنانے کے بعد اس کو رکھنا، ٹیکل کرنا، اس کو اس طرح رکھنا کہ یہ خود ہی نہ چل پڑے. یہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی بناتا نہیں. اب کوئی بنا کے دشمن کے ملک میں تو نہیں رکھا کے آئے گا، تو رکھنا تو اپنے ملک میں، تو پتا چلا وہ وہیں چل گیا، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں بنا پاتے. تو آپ اس مثال کو اپنے پاس لکھ لیں. ایٹم بام پھٹ سکتا ہے نا، اس طرح بعض دفعہ ہماری نیکیاں بھی پھٹ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان دے جو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کو سنبھالنے والا بنائے. اور یاد رکھیے، باتوں میں بات چونکہ آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. آپ اتنی امیدیں لگا کے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، تو میں صرف کتاب کے صفحے تو نہیں پڑھاؤں گی نا. لیکن یاد رکھے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، جو آپ کی اپنی ایک نیچر ہے، جو ایک ایز آپ کہہ سکتے ہیں بس میری عادت ہے، اس کا بھی ان سے بہت تعلق ہے. کیونکہ میرے ذہن سے یہ لفظ یہ جا ہی نہیں رہا جو ہمارے حدیث کے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لا یشعر، وہ شعور ہی نہیں اس بات کا رکھتا. لا یشعر، اس کو اس طرح آپ سمجھیے، میں ذہن میں جو ایک چیز سوچ میں رہی ہوں اس وقت، آپ چاول دھوتے ہیں، سسٹرز ہفتے میں ایک دو بار تو دھوتی ہوں گی نا، کچھ گھروں میں روز پکتے ہوں گے. جب آپ چاول دھوتی ہیں، کتنی سسٹرز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بھی چاول کا دانا جو ہے وہ سنک میں نہ بہے، اور کتنوں کے ہو کے گر گئے، تھوڑے گر گئے سو کے. سبزی پکاتے ہیں، سبھی پکاتے ہیں، کتنی سبزی کا چھلکا موٹا اتر کے گر گیا، ایسے ہی پھینک دی. یہ ہے لا یشعر. جو لوگ دنیاوی معاملہ، چیز گھر میں آئی ضائع ہو گئی، پھینک دی، ضائع ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، پڑی پڑی خراب ہو گئی، آدھی کھائی آدھی پھینک دی، یہ ساری چیزیں لا یشعر ہے. جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں بعض دفعہ کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم ایمان کے اور نیکیوں کے معاملے میں بھی کیئر لیس ہوتے ہیں. بعض لوگ کپڑے پہنتے اتنے دھیان سے پہنتے ہیں، سینہ نہ آئے، اسٹین نہ لگے، خراب نہ ہو، رنکل نہ آئے، تاکہ ہمارے بعد کوئی اور بھی پہن لے. اور بعض لوگ پہنتے اسی پہ کپڑے، کھاتے اسی پہ، سو جاتے اسی میں، سب ہوتا ہے، اور اس کو پکڑ کے دھو کے خراب کر دیا، اور بعد میں اس کو کہا کہ یہ تو اب اس قابل نہیں رہا. تو اپنی عادات میں نفاست لانے کے لیے اپنے آپ کو بہت پکی، جس کو آپ پکی کہہ سکتے ہیں، کریں گے آپ اپنی آج سے لے کر جیسے اس فرائیڈے سے اگلے فرائیڈے تک، آپ سوچیں میں کس کس معاملے میں بے شعور ہوں. پھر ایسا بندہ بولتا بھی بے شعوری میں، پھر یاد آتا ہے ہاں میں نے کون سی اتنی بڑی بات کہ دوسرا کہے گا میرا تو اپنے دل چھلنی کر دیا، کہے گا اچھا ہاں میں نے اس سوچ سے تو نہیں کہا تھا. پھر زبان بے لگام ہوتی ہے، پھر سوچ بے لگام ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے یخبر بلیلۃ القدر وہ خبر دے رہے تھے لیلۃ القدر کی. اب یہاں آپ سمجھ لیجئے ساتھ ہی ساتھ حدیث کو تاکہ دہرانا نہ پڑے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو آپ کو فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو یہ بات بتانے لگے. اتنے میں کیا ہوا, فتلاح رجلان من المسلمین, پس جھگڑ پڑے آپس میں دو رجل مسلمانوں میں سے, یعنی دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے اس وجہ سے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جھگڑتے دیکھا تو ان کا جھگڑا سلجھانے لگ گئے. ہوتے ہی ہے نا, دو لوگ جھگڑنے لگے تو آپ نے فرمایا اس کے بعد جب معاملہ رفع دفع ہو گیا, فقالا انی خرجتو بے شک میں نکلا تھا, لیخبرکم تاکہ میں تم کو خبر دوں, بلیلۃ القدری لیلۃ القدر کی, وانہ پس بے شک وہ, تلاح فلان و فلان پس جھگڑا کیا فلان آدمی نے فلان سے, لہذا فرفعت تو اٹھا لیا گیا. کیا اٹھا لیا گیا, یہ علم اٹھا لیا گیا, میرے سینے سے نکل گیا, میرے حافظے سے چلا گیا. بعض دفعہ ہم کسی کے پاس کوئی بات کرنے آتے ہیں, اتنے میں وہاں جاتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیا کہنے آئی تھی, پتہ نہیں میں نے کیا سوچا تھا. تو اسی قسم کی یہ بات جو ہے وہ اٹھا لی گئی. پھر آپ نے فرمایا وہ اسا اور امید ہے, این یکون خیر لکم یہ ہے کہ ہو یہ بہتر تمہارے حق میں, کیا التمسوہا کہ تم اس کو ڈھونڈو تلاش کرو, کیسے فی سبعی و تسعی والخمسی کب, ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں اس کو تلاش کرو. بخاری کی روایت ہے. اب بہت سارے سبق اس ایک میں, اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا. پہلی بات دیکھیں کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بات کا علم نہ دیتے آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا. وہی نبی ہے, وہی جبرائیل ہے, لیکن اللہ کے حکم سے آتا ہے اور قرآن پاک میں اس کی دلائل موجود ہیں کہ جبرائیل ایک موقع پہ نہ آئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو جب جبرائیل آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ پہلے کیوں نہ آئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اس کی بڑی معروف مثال سورۃ الکہف میں موجود ہے, 15 دن تک وہی نہ آئی, پھر آپ نے یہ سوچا تھا کل ایک بات بتا دوں گا انشاءاللہ نہ کہا. تو گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا علم بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بے شک وہ دور نبوی تھا, بہترین دور تھا, لیکن اس وقت بھی شیطان انسانوں کے آپس میں جھگڑے کروا دیتا تھا, یہ مسلمان تھے. اور اگر اس حدیث کو اور بھی تھوڑے اینگل سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد میں ہو رہا تھا واقعہ, کیونکہ اللہ کے نبی کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا. تو گویا کہ مسجد میں بھی شیطان پہنچ جاتا ہے. آج بھی اگر مسجدوں میں دو لوگ, دو مسلمان جھگڑتے ہیں یا زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں تو شیطان کی ایک کارفرمانی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص, کہ جب آپ کو کچھ پتہ چل جاتا تھا تو آپ اس کو چھپاتے نہیں تھے. آپ کی خواہش کیا تھی کہ جو مجھے پتہ ہے وہ سب کو پتہ چل جائے, اور آپ نے ان کو بتا دیا. حریص تھے اور آپ سٹنجی نہیں تھے, علم کو چھپانے والے نہیں تھے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ جب دو مسلمان جھگڑیں تو ان کے بیچ میں اصلاح کروانی چاہیے. آگے ایک حدیث الگ بھی آئے گی اس موضوع پہ. یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی دینداری کے زوم میں بیٹھے کہ تم لڑتے رہو, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں تو علم والی شخصیت ہوں اور میں اب یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسئلے کیوں سنوں. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے, دو روٹھے ہوئے میں صلح کرانا اور دو جھگڑنے والوں کی آپس میں صلح کرا دینا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہاں میں آیا تھا کہ تم کو بتاؤں, لیکن تم میں سے فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے. فلاں کیوں کا نام نہیں لیا, یعنی آپ نے تھرڈ پرسن میں بات کی. یہ بہترین مسنون طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جب بھی مبلغ یا استاد بات کرے کبھی کسی کا نام نہ لے, چاہے 10 لوگوں میں بات ہے اور 10 میں سے 10 کو بتائیے کس کی بات ہو رہی ہے, لیکن نام نہیں لینا چاہیے. یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہی سنت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم نام لے کر اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, توبہ آؤ بتاؤ اس نے یہ کیا کیا. تو یاد رکھیے ایک مسلمان کبھی کسی دوسرے مسلمان کا نام لے کر اس کی برائی کہیں نہیں کرتا. ایون اگر آپ کو کسی سے مسئلہ بھی معلوم کرنا پڑے, ایون اگر آپ کو کسی کا معاملہ بھی دوسرے سے ڈسکس کرنا پڑے, مشورہ لینا پڑتا ہے کبھی. بس آپ دیکھیے, مثال دیتی ہوں, ساس بہو کا معاملہ ہے, ساس ظلم کرتی ہیں, آپ کسی دیندار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے خدا کے لیے کوئی اچھا طریقہ بتایا جائے میں اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں. تو آسان طریقہ کیا ہے, یہ مت کہیں کہ میری ساس ایسا کرتی ہیں، آپ کہیں ایک سسٹر ہے ان کی ساس ایسا کرتی ہیں، یا آپ در پردہ بات کر سکتی ہیں کہ اگر کسی سسٹر کی ساس ایسا کرے تو کیا کرے، جو بات بتا رہا تھا اس کو کیا لگے وہ آپ کی ساس ہے یا کسی اور کی، وہ تو ایک مخلص ہے، وہ تو ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ تو آپ کو اس کی دوائی دے دے گا. تو آپ فیل کر کے دیکھیں، جب ہم دوسروں کا اتنا دفاع کرنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات ویسے ہی اس کی وجہ سے اچھے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، شر تھا نا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل گئی بات اور لوگ محروم رہ گئے، لیکن آپ نے اس میں سے خیر ڈھونڈی کہ اسائیں یکون خیر لکم. ہمیں بھی کبھی کوئی بات وقت پہ یاد نہ آئے اور ہم بھول جائیں اور ہم کہتے ہیں کیا کروں، پھر کوسنے لگ جاتے ہیں، بس میری تو متی مار دی اور ساری وہ کہتے ہیں نا پٹارا میاں کے سر پہ پھوڑتے، جب سے آپ سے شادی ہو میری تو متی ماری گئی اور بچے آپ نے تو میری متی ماری ہوئی ہے، اور یہ گھر والے انہوں نے تو، میں تو پتہ نہیں کیا تھی، مجھے انہوں نے کیا بنا دیا. مت کریں. کیا کہا؟ شاید تمہارے حق میں بہتر ہو. شر ہے تو خیر ڈھونڈیے، ہر شر میں خیر ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یقین کریں، کوئی بات ایسی سوچی ہوتی، کئی دن سے سوچی ہوتی کہ اچھا یہ فلاں آیتوں کی تفسیر میں بتانی ہے، کیونکہ موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ آیتیں کرتے ہیں، اس وقت وہ بات ہی نہیں یاد آتی، بعد میں یاد آتی ہے دو دن بعد. تو میں اکثر سوچتی ہوں اچھا اس کا پھر کوئی موقع اور ہے، یہ اللہ نے کہیں اور کرنی، کبھی کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی پروجیکٹ، کچھ دل کو اطمینان دے لیں کہ بھلوایا بھی اللہ نے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے میں بھول گیا، بلکہ یہ کہیں کہ میں بھلوا دیا گیا، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے راستہ بھی بتا دیا کہ اس میں خیر کے التمسوہا، اب تم ڈھونڈو. حکم کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. ایک رات کوئی بتا دی جاتی اگر تو پھر ہم صرف اس ایک رات پہ کفایت کرتے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں جو آپ نے ترتیب بتائی 27ویں 29ویں اور 25، ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا 25ویں 27ویں اور 29ویں. دوسری بات ہے یہاں 21ویں کا ذکر نہیں ہے، 23ویں کا ذکر نہیں ہے، تو کیا کرے؟ کیا اب یہ صرف تین راتیں؟ اب سوچنے کی بات ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو اتنا نہیں چھیڑوں گی، کیونکہ جب یہ ہم رمضان کا باب پڑھیں گے، لیلۃ القدر کی باتیں ہوں گی تو وہاں کریں گے، لیکن تھوڑا سا تو آپ کو سمجھانے کی پھر بھی بہرحال ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا یقینی نہیں پتا ہوتا نا تو ہماری کھوج زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد مجھے کیا ملنا ہے، تو پھر وہ سسپینس میں انسان عبادت زیادہ کر لیتا ہے. بالفرض محال کی یہ 27ویں ہی ہوتی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو پچھلی اگلی ساری ملا کے پوری 10 راتیں یا 5 راتیں جاگیں؟ وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا 21ویں میں 23ویں میں، وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہے کہ 27ویں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا وقت اس کو ڈھونڈیں، ہر وقت ڈھونڈیں اور مختلف دنوں میں ڈھونڈیں. پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا 10 راتوں میں کریں کہ 5 میں کریں؟ آسن درجہ آخری 10 دن ہے، جس کو آپ اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا ایک بہت بڑا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. کبھی چاند دیکھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے، تو تاک جفت بن جائیں گے، جفت تاک بن جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر کبھی لیلۃ القدر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں 27ویں تھی، تو کیا پاکستان میں وہ 24ویں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب اس پہ آخری بات کر کے آگے چلوں گی کہ کیا ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا گھومتی ہے؟ اس حدیث سے تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہوتی ہے، ذہن میں یہ آتا ہے نا، تو میں تمہیں بتاتا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آخری راتوں میں ڈھونڈیں. تو دیکھیے اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن اس مسئلے کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں یہاں تک بات ہوتی ہے کہ شاید اللہ کی ایک ترتیب چل رہی ہے. مثال دیتی ہوں کہ اگر اس سال 23ویں ہے تو اگلے سال 25ویں ہوگی، تو اس کے اگلے سال وہ 29ویں ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ کی ایک ترتیب ہو اور پھر ہر 4 سالوں کے بعد وہ گھمانے لگ جائے، تو وہ اللہ عالم. لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے اس کو کس سوچ کے ساتھ کرنا ہے، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو گیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بات تو لڑائی جھگڑے کی تھی، لیکن بہت ساری باتیں اس میں ہمیں ملی. اگلی حدیث بہت ہی خوبصورت اور بڑی معروف ہے، جس کو علماء کرام حدیث جبریل کہتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس سے آگاہ ہوں گے، اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس ایک پہ اتنی بڑی بڑی بکس ہیں. میرے پاس انگلش کی ایک ایسی بک تھی، آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، میرا علیہ دارالسلام ہی کی چھپی ہوئی ہے، صرف اس ایک حدیث پہ اتنی بڑی بک ہے، ڈسکرپشن ہے، پورا دین اس ایک حدیث میں آ رہا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. باب کیا ہے؟ سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق دریافت کرنا. اچھا آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، سوال، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوال. تو سوال نہیں ہوتا لفظ، سوال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ ہے اوپر چھوٹی سی واو پہ، تو واو پہ حمزہ ہوتی ہے لیکن ہم اردو سپیکنگ والے اس حمزہ کو نہیں دیکھتے یا اپنی زبان میں نہیں لکھتے تو ہم سوال پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا روٹ بھی سین حمزہ لام سئلا سالا یا سلو یا سلونا کا، یہ ساری چیزیں ہم کس تفسیر میں پڑھتے ہیں. تو جبرائیل کا سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب سوال پیدا ہوتا ہے جبرائیل نبی، سوال کیا جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس میں سے آپ خود ڈھونڈیے گا کہ جبرائیل نے سوال کیا یا نبی نے سوال کیا جبرائیل سے، اس کے اندر دونوں پہ زبر ہے، جبرائیلا بھی ہے نبیہ بھی ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے. اصل جو بات تھی وہ یہی تھی سوال و جبرائیلو، لیکن اگر چونکہ ان نبی ساتھ ہے تو او نہیں ہو سکتا، زبر ہے. یہ میں نے صرف آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں فائل جو ہے وہ جبرائیل ہے جو اصل میں پیش تھا، کل فائل مرفون، لیکن کسی وجہ سے وہ زبر ہو گئی اور ان نبی یا مفعول ہے ادھر. بہرحال چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. کان رسول اللہ ہی بارزن یوم للناسی، بارزن کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس سے بارزا یبرزو بارزو للہ سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، کھلنا، سامنے بیٹھنا، جیسے اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلی بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے بیچ میں بہت ساری دیواریں تھیں. پھر کیا ہوا؟ فآتاہ رجل، پھر ایک شخص آ گیا. فقال، پھر اس نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کر لو. اب یہ سوال تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، کہا ٹھیک ہے ختم. قال الاسلام، اسلام کیا ہے؟ کہا ان تعبد اللہ، پہلی چیز اسلام کی کیا ہے؟ کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرک بھی، اور تم اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو. تیسری بات، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وتؤدی الزکاۃ، اور یہ کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، المفروضہ جو کہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اگلی چیز، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. بات ختم ہوگی، اس میں کوئی یس نو نہیں. تیسرا کوسچن، یا آپ تیسرا لکھ سکتے ہیں قال اللہ سے پہلے، قال مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال، فرمایا، ان تعبد اللہ، گویا یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کا انکا تراہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ہاں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر ایسا نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارا امیجینیشن اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے. جیسے اس وقت آپ سے میں کہوں کہ آپ اس حدیث کی کلاس میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، تو اس کے لیے تو ڈیپ انوالومنٹ اور بہت زیادہ فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ تم اس کیفیت کو اپنے اوپر نہ لا سکو تو پھر یہ یاد رکھو کہ فائد نہ ہو یرا کا، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. یعنی یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمارے کاموں کی کوالٹی کو اچھا کرتی ہے. تو تیسرا سوال بھی پورا ہوا. چوتھا سوال، قالا، پوچھا، متى الساعة، کب آئے گی قیامت؟ متا یعنی کب آئے گی، الساتو قیامت. قالا، فرمایا، مل مسئول انہا بیالما من السائلی، نہیں ہے وہ جس سے اس کا سوال کیا گیا زیادہ جاننے والا پوچھنے والے کی نسبت، یعنی جتنا اس کے بارے میں آپ کا علم ہے اتنا میرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا تھا وہ بتا دیا، جو نہیں پتا تھا کہا اس میں آپ کو بھی نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. کیا پتا چلا؟ عجزی تھی، آپ نے اپنی بڑائی نہیں کی. ہاں لیکن، وسأخبرو کا، ہاں قریب میں آپ کو خبر دوں گا، ان اشراطہا، اس کی نشانیوں کی. قیامت کا تو نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن قرب قیامت کی نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کب ہوں گی اور کیا ہوں گی، کیسے یہ ہوگا. یعنی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سچ بولتے تھے. اچھا عالم اور اچھا استاد اور اچھا دائی کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے علم کی حد کا پتا ہو. عالم کون ہے؟ جس کو اپنے علم کی لمیٹیشنز پتا ہوں. مجھے پتا اتنا کوئی نہیں اور میں اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ کہلا کے پھروں تو بعد میں آپ کو غلط سلط باتیں بتا کے جاؤں گی نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنا منہ اتنی بات. چھوٹے چھوٹے منہ سے منہ بھر بھر کے ہم تنقید کرتے پھریں، علماء پہ باتیں کریں، دینداروں کا مذاق اڑائیں اور لوگوں کو کچا پکا علم دیں اور حلال اور حرام کے فتوے بانٹ کے آ جائیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو پڑھتے وقت اللہ کے نبی کا عمل ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس کیا نہیں تھا. ہر طرح کا علم تھا، نبی تھے، وہی آتی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنا سچ بولتے ہیں. जो बात मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगली चीज क्यामत की अलामतों से है। लेकिन हम थोड़ा सा इन तीन सवालों का जवाब साथ साथ ही देख लें कि यहाँ देखिए ईमान, इस्लाम और एहसान की बात है। असल में ये तीन दर्जे हैं जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं गुड, बेटर, दी बेस्ट, यही तीन है ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है। सबसे पहले एक इंसान जो है ना उसके दिल में इस्लाम आता है। इस्लाम दीन की जाहरी इत्तबा का नाम है, ठीक है। ईमान क्या है? दिल की कैफियत का नाम है। जब दिल में ईमान आएगा ना तो उसके बाद अमल में इस्लाम आना चाहिए। बस आप देखिए कोई न्यू मुस्लिम सिस्टर आप देखते हैं, आप कहते हैं आज इन्होंने कलमा पढ़ा, आज क्या हुआ, उनके दिल का ईमान उनकी जुबान पे आ गया। असल में वो मुसलमान किस दिन होंगी? जिस दिन पांच वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिसका इधर कम से कम जिक्र है, ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ईमान और इस्लाम को अमूमन दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। ईमान दिल की कैफियत होती है, अल्लाह से तवक्कुल, शुक्र, मोहब्बत, प्यार, अकीदा कैसा है, होप्स किस पे हैं, और इस्लाम क्या है? जाहिरी दीन को अपनाने का नाम है। तीसरी चीज जहां एहसान है, एहसान जो है ना ये बहुत ऊपर की जगह है। एहसान को ही आप यकीन कह सकते हैं कि एक ऐसी कैफियत इंसान की हो जाती है नेकियां कर करके कि फिर उसको अल्लाह की जात दुनिया में दिखती है। मैं इसको बहुत ही आम फहम अंदाज से इस तरह समझती हूँ कि जैसे एक वो शख्स है जो नया थया गाड़ी चलाना सीखता है, कितनी फिक्र होती है, ये याद नहीं रहता कि गियर पे, वो ब्रेक पे पांव रखा हुआ है कि क्लच पे रखा हुआ है, पता नहीं गियर कौन सा है, कभी गियर छोटा बड़ा और कभी फर्क लगता है ना, खौफ बहुत होता है, और पूरा वक्त नजर चीजों पे, अगर गियर बदल रहे हैं तो भी नीचे देख के बदल रहे हैं। लेकिन फिर एक वक्त कब आता है कि आप साथ मूंगफली भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, फोन भी सुन रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है, फर्क है ना। नए रास्तों में पहली दफा जाएं तो कितने क्यूरियस होते हैं कि हाय इधर से उधर ना हो जाए, उधर से इधर ना हो, और जब अपने घर के रास्ते में आंखें बंद करके भी कहने को पहुंच जाते हैं लोग, ऐसे ही है ना। बस इस्लाम और ईमान और अल्लाह के साथ ताल्लुक का यही मामला होता है। आप जितना आगे जाते जाएंगे एक्सपर्ट होते जाएंगे। बस आप देखिए कि मैं इस शहर में अगर नहीं हूं, मुझे कितनी गलियां पता होंगी जहां से मैं गुजरती हूं या जहां मैं चली गई या जहां मैं जाती हूं। आप इस शहर में 20 साल से रहते हैं, आपको इसके अंदर की छोटी छोटी गलियां भी पता होंगी। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक, इसी को मार्फत कहते हैं कि उसको पता है कि मैंने ये हरकत की तो ऊपर से अल्लाह का थप्पड़ पड़ना है, ये मैंने अच्छा काम किया देखना अल्लाह खुश हो रहा है। यानी बहरहाल ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इंसान का जो गोल है ना वो एहसान होना चाहिए हर वक्त, नमाज पढ़ते वक्त। और आप देखिए कि 24 घंटे हमें इसकी कोशिश करनी है, लेकिन कम से कम 5 से 10-15 मिनट जो नमाज है उसमें आज से इस कैफियत को लाएं। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है इस टॉपिक की कि क्या मैं अल्लाह को देख रही हूँ। अब आप कहेंगे अच्छा अल्लाह को देखूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा वैसे होगा। अब इससे फिर लोग कई दफा तसव्वुफ के नाम पे चिल्ले कशी में चले गए, तसव्वुर शेख का लफ्ज आप सुन लेंगे और करते हैं तसव्वुर जाना किए हुए, ये बातें नहीं है। अल्लाह के नबी ने ना मुराकबे किए, ना चिल्ले किए, ना कशफ हुआ, ना इल्हाम हुआ, ना आपने कुछ उल्टी सीधी चीजें की कि वज़ाइफ करके लोगों को अल्लाह के पास पहुंचा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि वो किसी की महफिल में गई तो वहां अजीबोगरीब माहौल था, ये भी बैठ गई, कमरा बंद था, फिर सारे वहां बैठे हुए थे, सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे, कोई एक साहब थे वो माइक पे बोल रहे थे, अच्छा अब तुम सारे आंखें बंद कर लो, अब तुम तो सब्र में करो कि हम उड़ रहे हैं, हम परिंदे हैं, फिर आप सोचो मदीना आ गया, अब रोजा सामने, आप नीचे उतर आओ और तुम अब सोचो कि तुम नबी के सामने हो। और वो बातें ऐसी माहौल में कर रहे थे कि हर बंदा ऐसे उस वक्त सोच रहा था कि हम परिंदे बन के नबी के रोजे पे उतर गए। ये ऐसी चीजें इस्लाम की मुझे तो कहीं नहीं मिली, थोड़ा सा मेरा इल्म में कुछ ज्यादा है भी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जब हम इस किस्म की चीजों में पढ़ते हैं तो फिर हमें बुखारी पढ़ने का टाइम तो नहीं होता। आशिकाने रसूल और नबी के नाम पे मोहब्बत के दावे, खुब्बे रसूल के दावे करने वाले शायद 10 हदीसें भी नहीं पढ़ते। तो हमेशा अमल वाला दीन सामने रखिए जिसमें अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की उम्मीद हो इंसान को। अब देखिए जरा क़यामत की निशानियों को, यहाँ ये छोटा सा भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, क्यामत का नहीं पता था तो नहीं बताया, क्यामत की निशानियां बताई। और आप में से वो साथी जो जानते हैं उनके लिए नहीं लेकिन दूसरों को बता दें कि इस पर एक पूरी बुक अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, ये कोर्स हुआ था क्यामत की अलामतों के नाम पर, और ये मौजूद है वेबसाइट पर भी, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरी निशानियां, इतनी मोटी बुक थी जिसमें 100 निशानियां तकरीबन छोटी हैं और 10 बड़ी निशानियां, उसी में से ये चंद निशानियां, आइए एक एक को देख लेते हैं। इज़ा वलदतिल उम्मतु रब्बहा, जब जन्म देगी माँ अपने आका को, رک جائیے اور اس پہ غور کیجئے. قیامت کی پہلی علامت جو یہاں جبرائیل کو اللہ کے نبی نے بتائی وہ کیا تھی؟ کہ ماں اپنے بچوں کی لونڈی بن جائے گی. اس ایک حدیث پہ اتنی شروحات ہیں, اس اتنے سے حصے پہ یہ الگ سے بھی بات آتی کہ ماں بچے کی لونڈی کیسے بنے گی. دیکھیے نا, آپ سمجھیے کہ لونڈی کون ہوتی ہے؟ جس کو آپ نے خریدا ہوا. تو جس نے خود پیدا کر دیا وہ لونڈی کیسے رہی؟ بہت ساری اس کی تفصیلیں ہیں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں کیونکہ وہ سسٹم آج نہیں ہے, لیکن اس کی سب سے معروف تعریف کیا ہے کہ اولادیں اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں کو لونڈی, غلام اور ملازموں کی طرح ٹریٹ کریں گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات ہیں. الحمدللہ جن بچوں کو اللہ نے دین دیا ہوا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. جن گھروں کا ماحول شروع سے اچھا ہے وہ تو ایسا نہیں سوچتے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو ماں باپ نے کچھ زیادہ ہی لاڈ دے کر بہت ہی زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوائی, وہ باہر سے آتے ہیں تو بستے ان کے جوتوں میں پڑے ہوتے ہیں, ماؤں نے ان کی جوتیاں پکڑی ہوتی ہیں, کتابیں ماؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور گھروں میں آتے ہی جو اسکولوں سے بچوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ ڈھا کے آئے ہیں. اور مائیں بھی پھر لاڈ دیتی, ہائے میرا بچہ تھکا ہوا ہے. جس اہتمام سے صبح ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور جتنے نخرے ان کے اسکول سے آتے ہی دیکھتے ہیں, ہر بات پہ کہتے ہیں ہاں اصل میں اسکول سے آیا نا, اچھا اصل میں اسکول سے آیا, تھکا ہوا ہے, پھر بدتمیزی کریں, شاؤٹ کریں, لڑیں, یونیفارم نہیں بدلے, ہم اس کو نارمل لیتے ہیں, حالانکہ انتہائی اب نارمل بیہیویئر ہے. جتنی ماں باپ کی ایفرٹ آج اپنے بچوں پہ ہے, کیا بچوں سے اتنا آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟ ان کو تو اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا چاہیے کہ آپ تو ہماری اتنی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جو تعلیم ان کو ملتی ہے اس کے اندر یہ احسان کا درجہ نہیں ہے. وہ اگر دین کا بھی نام ہے تو اس میں دین کے نام پر بھی زیادہ ریچولز اور فقہ کی بات ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو ابھی سے اپنی اولادوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں چھوٹا بچہ گود میں نہیں بیٹھتا نا, مچلتا ہے, باہر جاتا ہے, ادھر گرتا ہے, پھر آپ اٹھا لیتے ہیں, پھر اٹھتا ہے. ذرا سا بڑا ہوگا تو پھر چلنے لگ جائے گا, اور جو بچے چل کے کیا بھاگنے لگ جائیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ صرف ایک احسان, ان کے دل میں عاجزی, محبت, اللہ کا پیار, اپنی محبت آپ خود ڈالیں. آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھاتے ہیں یا اللہ کی بات سکھاتے ہیں, آپ اپنی بھی سکھائیں. آپ اگر ماں ہیں نا تو آپ باپ کی عزت کرنا سکھائیں کہ بیٹا ابا کے ساتھ کیسے بولتے ہیں, ابو گھر میں ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کی چیزیں لیتے ہیں, ان کے آگے جوتا رکھتے ہیں. اور باپ کا فرض ہے کہ وہ ماں کے آگے بات کرنا سکھائے. اور ماؤں کو بھی کوئی اتنا زیادہ ترنے والا نہیں بن جانا چاہیے کہ بچوں کی ہر بات کو کوئی نہ کوئی ریزن دے کر ان کو پھر مان جائے. ابھی کہیں گی بولنا نہیں تم سے, میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی, دس منٹ نہیں گزرتے ان کے پیچھے منتے کرے کھا لو نا پلیز میرے بچوں. وہ کہتے ہیں ہماری ماں جھوٹی ہے, اور کوئی بچہ جھوٹی ماں کو پسند نہیں کرے گا. کہے تو نبھائیں, پھر نہ دیں. اگر کہے گھنٹہ نہیں بولوں گی تو بالکل نہ بولیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں پھر کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہیں. بہرحال اگلی نشانی دیکھیں, آپ چاہیں تو اس حدیث میں اے بی سی یا 1 2 3 ذرا سا لگا لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک موضوع کہاں پہ پورا ہوا. دوسری بات, وہ ازا, اور جب تتاولا روات البل, جب طویل عمارتیں بنائیں گے. تتاول, تتاول کیا ہے؟ فلک بوس, بہت اونچی. روات جو ہے نا یہ رائی کی جمع ہے, رائی کہتے ہیں شیفرڈ کو, چرواہا. کیا الابلی, ایبل کہتے ہیں اونٹوں کو, یعنی جب اونٹوں کو چرانے والے طویل عمارتیں بنائیں گے. ایبل البہمی فل بنجانی, پوری بات کو جمع کریں, بنجان کہتے ہیں عمارتوں کو, کہ جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے. اشارہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اونٹوں کو چراتے تھے, یعنی شیفرڈ تھے, صحراؤں میں رہنے والے, اللہ ان کو اتنی دولت دے دے گا, دنیاوی طور پہ اتنا وہ ترقی کریں گے اس چیزوں میں کہ ان کی عمارتیں آسمان سے باتیں کریں گی. کتنی سچی علامت ہے آج. آپ دیکھیے کہ آج اگر آپ مڈل ایسٹ سے ہو کر آئیں, آپ کو امریکہ جو ہے وہ بالکل پرانا لگے گا, انگلینڈ آپ کو بالکل تنگ لگے گا. جو خوبصورتی اور آرکیٹیکچر کا حسن آپ کو مڈل ایسٹ میں ملتا ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اور میں کہتی ہوں جو یہ دبئی اور اس طرح کے کنٹریز کو دیکھ لیتا ہے اس کو پھر کیا امریکہ اچھا لگے گا, اور اس کو کہاں کوئی کینیڈا اچھا لگے گا, اور کس اس کو ناروے کہاں اچھا لگے گا, کیونکہ وہاں آرٹیفیشلی اتنا کچھ کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ بات سچ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, اور فرمایا جب قیامت قریب ہوگی, اشارہ ہے اس بات میں, تو پانچ ایسی علامتیں ہیں, پانچ ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پتا. وہ کون سی چیزیں؟ آیت ہے قرآن کی, اصل میں اسی کے بارے میں یہ اشارہ کیا گیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ چیزیں کم آئے گی. ان اللہ عندہ علم الساعت, یہ اگر آپ پوری کرنا چاہیں تو قرآن سے دیکھ کے کر لیں, کہ بے شک اللہ کے پاس علم قیامت کا, ثم ادبرا, پھر وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے, یعنی بس وہ آئے اور چلے گئے. فقالا, پھر آپ نے فرمایا, ردوہو, روکو اس کو, اسے میرے پاس لاؤ. فلم یرو شیئن, لیکن لوگوں نے تلاش کیا تو وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ کیسا طالب علم تھا, کوئی بات کیے بغیر, کوئی شکوہ کیے بغیر, کوئی گلہ کیے بغیر آیا, سوال پوچھے, جواب لیے اور اٹھ کے چلا گیا. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے, لینے آیا تھا, مل گیا, چلا گیا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا, جاؤ ان کو واپس بلاؤ, جب دیکھنے کے وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو آپ نے فرمایا, فقال ھذا جبریل, یہ جبرائیل ہیں, جا یعلم الناس دینہم, یہ آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. کتنی خوبصورت چیز ہے اس میں. اب یہاں تو آپ کو یہ حدیث اس طرح ملی ہے, یہ حدیث بہت ڈفرنٹ طرق سے ہے جس میں پورا ان کا حال حلیہ. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سفید شخص اور وائٹ کپڑوں میں اپنی سواری پہ اترا جس کے جسم پر سفر کی تھکن نہیں تھی, کیونکہ عرب لوگ صحراؤں میں جا کے آتے تھے, کوئی ایئر کنڈیشن کوچز تو تھی نہیں ہیں, بالکل مٹی سے گزرتے. اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ گرمی پسینہ بھی تھا, کہ جب کوئی کہیں آتا تھا تو حکمن یہ تھا کہ آتے ہی گلے نہ ملو, وہ سیدھا واش روم میں جاتا, نہاتا دھوتا, صاف ستھرا ہوتا, پھر آ کے اپنے میزبان کو ملتا. لیکن صحابہ کہتے ہیں بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسے شخص ہے کہ جس پہ سفر کی کوئی بات نہیں ہے. پھر دوسری صدی سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب وہ آئے تو وہ کیسے بیٹھے اللہ کے نبی کے سامنے, یہ جو آپ گھٹنے ہوتے ہیں نا رکب, یعنی جس طرح ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں, گھٹنے جوڑ کے اور اپنے ہاتھ اس پہ رکھ کے بیٹھے. جبرائیل نے نہ صرف یہ کہ علم لینے کا ادب سکھایا بلکہ علم کے لیے بیٹھنا بھی سکھایا. کبھی اللہ ہم بھی اس کو دیکھ سکیں تو ہم پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو جتنی پاؤں پسار سکیں ہم اتنا پسارنا پسند کرتے ہیں, جتنی ٹیک لگے, بالکل ایسے عاجز, جھکے ہوئے گھٹنوں پہ گھٹنے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گھٹنے اس طرح سے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آپ نے اس پہ اپنے ہاتھ رکھے. تصور میں اتنا خوبصورت پوسچر آتا ہے جیسے عاجز اور ہمبل قسم کا انسان ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ جبرائیل ہیں, صحابہ کو پتہ نہیں چلا. صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلتا تھا, لیکن اکثر جبرائیل جو تھے وہ حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. بہت خوبصورت صحابی تھے, قلب ان کے قبیلے کا نام تھا, داہیہ ان کا اپنا نام تھا. تو گویا کہ جو شروع میں ہم نے باب الوحی میں پڑھا تھا وحی کے مختلف طریقے, تو پھر یہ کون سا طریقہ ہوا, فرشتے کا انسانی روپ میں آنا. تو یہاں سے آپ دیکھیں, انشاءاللہ اگلا ہمارا چیپٹر سارا علم کے اوپر ہے, وہاں مزید باتیں کریں گے, وہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر سے مزید اشارے وہاں ملیں. لیکن یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ٹاپک کو ایمانیات کے رنگ میں دیکھیں تو ایمان آنے کے بعد انسان کو رک نہیں جانا, اس کو دن بدن اچھا کرنا. یہ تھی آج کی حدیثیں. اب آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے, کوئی پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. کوئی کمنٹ, کوئی سوال؟ جی آپ. یہ کہتی ہیں کہ ہم سنتے تو ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو بار بار کریے, بھول جائے کوئی چیز تو پھر کیا کرتے ہیں, جب یاد آئے تو کر لیتے ہیں نا. پریکٹس سے ہوگا یہ کام. پوز کریں, نفل نماز میں اس طرح کی فیلنگ بنائیں, بچوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں, بالکل ایسے بیٹھیں اور اپنے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ نماز کا خشوع لازمی ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, وقت سے پہلے تیاری کریں, اپنے کپڑوں کو ٹھیک کریں, ٹیلی فون بند کر دیں, کھانے پکا رہے ہیں, کسی کی طرف سوچ ہے اس کو نکال کے پورے ایسے دل سے اللہ کے تعالیٰ سے بات کریں کہ جیسے آپ کسی اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں. جی, اور کوئی بات؟ کیا سیکھا اس میں سے؟ جی,
جو میننگ قرآن پاک میں جو آیتیں پڑھتے ہیں تو جو اس پہ فوکس ہوتا تھا کہ یہ میننگ ہے, تو اس پہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف ہمارا جو آنا.
جی, جب یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس میں جو معنی ترجمے کے اوپر غور کریں گے تو خود بخود دھیان اللہ کی طرف جائے گا. دیکھیے, جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہیں تو اسی کی طرف دھیان جاتا ہے نا. جب قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا نا. تو اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ ترجمہ یاد کر لیں. جی, اور کوئی بات؟ جی, آپ ادھر سے فرزانہ.
نماز شروع ہی کرتے ہیں رکوع سے جھوٹ کے اوپر خوشبو کے ساتھ کریں گے کہ رکوع میں ہے, مطلب اس طریقے سے رکوع سے جھوٹ اور قیام کریں, بڑے اچھے کہ مال کی جو ملتی
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ کی بات میں مختصر کر دوں کہ نماز کی روح کو سمجھیں اور سورہ فاتحہ کو ہی سمجھ جائیں تو ساری بات ہو جاتی ہے نا انشاءاللہ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے آپ نے ابھی تو شروع ہے جی آگے سے آپ سسٹر
تو جسے حدیث ان سب کو پڑھ کے دو میرے دماغ میں آئیں ایک تو حضرت جبرائیل کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جیسے بیٹھتے تھے کہ جیسے شاگرد کا بعد ابا مراد کہ جتنا وہ طریقے سے سیکھے گا اتنا ہی وہ زیادہ استاد سے لے سکے گا اور ایک اور چیز ابھی جو میں نے حدیث میں ابھی پہلے پڑھا کہ جن چھوٹے سے بھی عمال سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں مجھے کہ جب ہم کئی دفعہ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ اپنی میں آنکھیں نیچی کر لوں کہ یہ نا کہ ایک غلط اٹھی ہوئی آنکھ کو میں قیامت کے روز جیسے اللہ پاک کے آگے میں وہ دے نہیں سکوں گی اس کا کہ اگر ایک بھی غلطی ہو جائے
ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ ہے جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اعمال ضائع ہونے میں اس وقت بھی فکر کریں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حقیقت ہے کہ جس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں وہاں تو نظریں نیچی جتنی رکھیں گے اتنے ہی بچیں گے یا تو آپ کی نظر کسی تصویر پہ پڑ جائے گی یا کسی انسان پہ پڑ جائے گی تو اسی سے بھی شعور آئے گا نا اور اسی چیز کی پریکٹس شروع سے اپنے بچوں کو بھی دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو جی کوئی نئے لوگوں میں سے کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ لوگ آج آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں سسٹر کچھ بتائیے کیا سیکھا
بہت کچھ سیکھا احسان
احسان ہے اس پہ پورے پورے لیکچرز ہیں الحمدللہ ایمان کی سیریز ایک پوری چل رہی ہے اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو بس یہ کہ یہ ابھی سفر شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس کے آگے جاتے جاتے ہم بہت کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے جی
ایک چھوٹا سا سوال ہے پچھلے اس میں سے کہ ایمانیات کا جو آپ نے دین کے تین مطلب بتائے تھے بدلہ قرض اور دین اسلام تو جو بدلہ ہے اس کا تو دین ہے نا آیت دین
جی میں نے ایکسپلین کیے تھے دین اسلام اسلام کیا ہے کہ وہ سب کو اس کے پورے پورے حق دیتا ہے دین قرض ہے اور قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قرض ہیں اللہ نے اس کے بدلے دینے تو اس کون سا کلیئر نہیں آپ کو دیکھیے لفظ دین جو ہے اس میں قرض ہے اصل اس کے معنی میں قرضی ہے تو مالک یوم الدین جس دن اللہ ہمارے اعمال کے قرض دے گا اور دین اسلام کیا ہے جس نے ہر ایک کا حصہ پورا پورا دے دیا ادا کرنے کے معنوں میں دین ہے کہ اسلام میں یہ نہیں کہ عورتوں کا حق نہیں دیا تو مردوں کو دے دیا آپ سنیں مجھے یقین ہے ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی لاسٹ سیشن میں جی جی
ایک اور بات جو میں نے سیکھی الحمدللہ کہ دیکھے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جیسے ہم نے آخر میں پڑھا قیامت بہت قریب ہے تو ساری نشانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں
جی بالکل دیکھ رہے ہیں
ایوری ڈے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں
اور پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ قیامت قریب ہوگی نا جی آج صبح ہی آپ لوگوں کو بھی شاید گروپ میں ایک ای میل بھیجی ہوگی جس میں جمعے کے بارے میں ایک کلپ تھا کہ قیامت بھی جمعے کو ہی آئے گی نا تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نا انشاء یہ آن لائن سے ساتھی لکھتے ہیں کہ ناٹ ٹو مینشن نیمس وین ڈسکسنگ میٹرز ناٹ ٹو امبیرس دین یعنی لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے ان کے نام لے کر قرآن سنتے ہوئے نیند بہت آتی ہے اس کا حل کوئی بتا دیجیے اس کا حل یہ کہ ٹیک چھوڑ دیں وضو کریں پراٹھا نہ کھا کر آئیں اور زیادہ ہیٹ نہ چلائیں گرمی سردی کا اہتمام نہ کریں چلیے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک